السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور میرے دینی بہنوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اپنی قدرت کا بیان کیا کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کے درمیان کیا کچھ پیدا کیا، کیسے کیسے کارخانے کھولے، کیسے کیسی چیزیں بنائی. تو یہ ہماری قدرت ہے، کوئی دوسرا ہماری کسی چیز کا ایک ذرا سا حصہ بھی نہیں بنا سکتا. ہم نے جو کچھ پیدا کیا وہ ہماری تقدیر ہے. کوئی اگر چاہے کہ کسی درخت کا ایک پتا بنا دے تو نہیں بنا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات ہیں. انہوں نے اس کائنات کے اندر تمام چیزیں اپنی حکمت سے، اپنی تدبر سے، کیونکہ وہ مدبر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، ہماری ضرورتوں کو، ہماری تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پیدا کیا. اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ مکھی کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ مچھر کیوں پیدا ہوا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کی اللہ تبارک و تعالی نے افادیت رکھی ہے، کیا نہیں رکھی ہے، یہ ان کے علم میں، ہمارے علم میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بیکار ہے، عبث ہے، اور اس کا پیدا ہونے سے کوئی کسی بنی نو انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اس سب کو فائدہ پہنچا. اور یہ کہ ہر چیز کے اندر ایک اختلاف رکھا. رات دن کا اختلاف تو ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن ہر چیز میں اس کی ضد اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی. کوئی چیز جو ہے جب تک اس کی ضد نہ ہو وہ پہچانی نہیں جاتی. معرفت الاشیاء بے اضطراد، تمام چیزیں اس وقت پہچانی جاتی ہیں جب ان کے مقابل کوئی چیز ہے. عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. ظلم کو آپ اس وقت پہچانیں گے جب عدل سامنے ہو. اگر صرف ظلم ہی ظلم ہو تو آپ کو عدل کا پتہ ہی نہیں چلے. اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اجالے کا پتہ نہیں چلے گا کہ روشنی کیا چیز ہے. روشنی روشنی ہو تو اندھیرا کا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی ایک ضد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. اب اسی اجزاد کے اندر تمام جو ہمارے اوپر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے لیے جو کچھ شریعت بنائی، یہ بھی اسی انداز سے بنائی. اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو کوئی ثواب کی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے تو کوئی بری بات ہے. کسی سے آپ کو قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، کسی سے قدور پیدا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہے اس کی ضد. اب کون کون سی چیز انسان اختیار کرتا ہے، کون سی نہیں کرتا ہے، اس کا بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. اس لیے ہم تو اپنی مرضی کی باتیں سوچتے. تو انہوں نے ہمیں پیدا کیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، یہ تمہارے نقصان کی چیز ہے. تو تمام چیزوں کو تقسیم کر کے بتا دیں. اور اس کے اندر, اس تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اور ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کر کے اور پھر اس کا ایک قانون بنا دیا. وہی دیکھو تمہارے اندر مذکر بھی ہیں, مؤنث بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ادھیڑ بھی ہیں, یہ سارے تمہارے اندر ہیں. حالانکہ عالم بالا کے اندر اور عالم آخرت میں ان میں سے ایک چیز بھی نہیں, نہ جوانی ہے, جوانی تو خیر ہے نہیں کیوں ہے, لیکن بڑھاپا نہیں ہے, بچپن نہیں ہے, کچھ اور چیز نہیں ہے, اور پھر وہاں پر تغیر نہیں. یہاں پر آپ کی ہر چیز میں تغیر ہے, ہر چیز آپ کی جو ہے, آپ کے خلیے دوسرائے ہوتے ہیں, دوسرے پہلا ہوتے ہیں, آپ کے ناخن بڑھ رہے ہیں, آپ کے بال بڑھ رہے ہیں, ہر چیز کے اندر جو ہے نا ایک تغیر ہے, آج کچھ ہے, کل کچھ ہے, پرسوں کچھ. یہ تغیرات جو ہیں یہ ساری اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ جس چیز میں تغیر ہو وہ فانی ہوتی ہے, جس چیز میں تغیر نہ ہو اس میں فنا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سارا عالم اور اس کی تخلیق اور ہمارے سمیت ہم سب فانی, کل من علیہ فان, سب کے سب جو ہیں ان کو فنا ہونا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فنا ہونا ہے. اب یہ سب سے پہلا مسئلہ انسان کے ذہن میں آتا ہے, یار ہم کیا ہیں پھر, اگر یہ زندگی ہے اور اس کے بعد فنا ہے تو یہ تو کچھ بھی نہ ہوئی, یہ تو ایک تماشا ہو گیا, ایک کھیل ہو گیا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں آئے, کھیل کود کے چلے گئے, اس کے بعد ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہمارا یہاں کا وجود ہے اس کو کیوں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کس لیے رکھا, اس کی تو بہت لمبی چوڑی ایک تفصیل ہے, لیکن ہے یہ کہ عالم ارواح میں روح کے اندر ترقی کا مادہ نہیں, وہ ترقی نہیں کرتی. تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو ملا دیا. اس نفس کے ملانے سے اس روح کے اندر نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی, ساری دنیا کی خواہشات, ساری دنیا کی لذات, ساری دنیا کی شہوات, ساری دنیا کی طلب, یہ سب کچھ اس کے اندر. ہم ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے اپنی جان ماری کرتے ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں جس کے لیے ہم جان ماری کرتے ہیں وہ سب بیکار, ہمارے کوئی بھی کام نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے تین بھائی, جب وہ مرنے لگا تو اس نے پہلے بھائی کو بلایا, بھائی میں نے ساری عمر تمہارا ساتھ دیا, تم میرے بھائی ہو, تم نے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا, اب میں نے تمہاری ساتھ سب کچھ کیا ہے, اب میں جا رہا ہوں, مر رہا ہوں, تم دیکھو میرے لیے کیا کر سکتے ہو. بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو نہلائیں گے, دھلائیں گے, آپ کو کفن دیں گے اور آپ کو جا کے دفن کر دیں گے, السلام علیکم. اچھا پھر اور کوئی نہیں, اور کیا ہم کوئی تمہارے ساتھ مریں گے, وہاں تمہارے ساتھ جائیں گے, ہم تو نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ, دیکھو میں نے ساری زندگی, ہاں ٹھیک ہے بھائی, جو آپ نے کیا ہے اس کا بس ہم یہ بدلہ دے دیں گے, میں نے تمہارے پر مال خرچ کیا, یہ کیا ہم کچھ بھی خیر تو آپ. اچھا ٹھیک ہے, اس نے کہا اچھا بھائی مجلے بھائی کو بلاؤ, اس کو بلایا, بھائی میں مر رہا ہوں, اب دیکھو تم تو میرے کام آ جاؤ, یہ نہیں ہم تو اتنا میں کر سکتا ہوں کہ جتنے خرچ کی تمہیں ضرورت ہے, دوائی کی, درمل کی, اپنے تجہیز و تقین کی, کسی کو دینے رہنے کی, وہاں تک میں تمہارا ساتھ دوں گا. اچھا اس سے زیادہ نہیں, نہیں اس سے زیادہ ٹھیک ہے, وہ مجرا بھی چلا گیا. اب چھوٹے کو بلایا, بھائی اس نے کہا دیکھو تم نے مجھے کبھی گھاس نہیں ڈالی, مجھے کبھی تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں, لیکن میں تمہارے ساتھ دوں گا, मैं तुम्हारे कहूंगा, तुम हाँ मैं ही कहूंगा तुम्हारे, मगर ये है कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने मुझे कभी घास नहीं डाली। कुछ समझाए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि पहला भाई तो उसके रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाएंगे तुम्हें कंधे पर उठा के जाकर दफन कर देंगे, मिलाएंगे धुलाएंगे नमाज पढ़ाएंगे, बात खत्म हो, उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरा माल है, माल ने कहा भाई यहाँ ठीक है, तो कुछ तुम्हें खर्चा चाहिए वो मैं हाजिर हूँ, मेरे से कर लो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ। लेकिन तीसरा भाई जो था वो उसके अमाल थे, उसने कहा भाई तुमने मुझे तो कभी समझा नहीं, माल के पीछे बड़े रहे, उसने तुम्हारा जवाब दे दिया, रिश्तेदारों के पीछे बड़े रहे, उन्होंने जवाब दे दिया, मुझे तुमने कब घास डाली है, मुझे तो कभी कुछ समझा ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे काम आऊंगा। तो हकीकत यह है कि असल जो उसके अमाल हैं वही उसके रिश्तेदार हैं, वही उसके काम आएंगे, ना कोई अजीज अकारिब काम आएगा, ना उसकी मालदार, कोई चीज काम नहीं आएगी, बस इसके अमल जो है वही उसके काम आए। तो असल हमारा जखीरा जो है आखिरत का वो यही है कि भाई यहाँ अमल कर लो। अब यहाँ हम करना नहीं चाहते, जी मैं तो जॉब पर जा रहा हूँ, फला वक्त आता हूँ, फला आकर सो जाता हूँ, रात की जॉब होती है, अच्छा भी ठीक है। तो जॉब जो है वो आप करें, इसको शरीयत ने मना नहीं किया। हमारे हजरत थानवी नबुल्ला उमर कदू फरमाते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हुब्ब दुनिया मज़मूम, कि दुनिया की मोहब्बत जो है ये बुरी है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि कस्ब दुनिया मज़मूम, तो दुनिया का कमाना बुरा है, नहीं, दुनिया को कमाओ, लेकिन इस कमाई के साथ साथ जो है इससे मोहब्बत मत करो, इसके साथ लटक मत जाओ। ताल्लुक के माने जो है लटकने के आते हैं, तो इसके साथ लटको मत। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला बहुत बड़े सहाबी थे, बड़े दर्जे के और बहुत मालदार हुए वो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से तशरीफ ले जाने के बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ लखपति करोड़पति थे अपने जमाने के, माल रखने के लिए गोदाम में नहीं जगह है, हजरत वो आपके ऊँट आ गए हैं, माल आ गया है, गोदामों में जगह नहीं, अरे कहीं सड़क पर लाद लो, बहुत अच्छा सड़क पर लाद, और 100 आदमियों को रोज खाना खिलाते थे पकाकर, और उनके दरमियान में घूमते रहते थे, भाई ये इनको दो ये, अरे हजरत आप भी खाइए, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सबको खिला दिया। फिर अपने खादिम से गुलाम से कहते थे हमारा खाना ले आओ, वो कुछ सूखी रोटी कुछ खजूर कुछ ये चीजें लाकर के सामने रखते थे, खाने जो पकवाए थे वहां से नहीं आता, और उसको आंखों के लगाकर घंटों रोते रहते थे। कभी कभी तो ये होता था कि सहरी का वक्त हो जाता था, रोजे से होते थे, अभी रोजा अफ्तार रहा है, खाना ही नहीं खाया, रो रहे हैं, सहरी का वक्त हो गया, दूसरा रोजा शुरू हो गया। और ये फरमाते थे कि खुदा की कसम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमें ये चीजें मैसर नहीं थी, हम इन चीजों को तरसते थे, हमें खाने को रोटी खजूर सत्तू कुछ भी नहीं मिलता था, कभी फाका है कभी कुछ है कभी कुछ है, हमने उस वक्त वो जिंदगी, आज हमारे पास अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी है, ये कर दिया, ये सब उसका करम और एहसान है, हम इसके काम मुस्तहिक हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम इसके मुस्तहिक नहीं हुए तो आप कैसे हो जाएंगे। अब उनका फलसफा था, मेरा आपका फलसफा थोड़ा ही था। तो मालूम ये हुआ कि सारी दौलत होने के बावजूद किसी चीज से कोई ताल्लुक, सबसे ला ताल्लुक, ये जो एक ताल्लुक की बात है इसके लिए हमेशा ये सोच रखो। हमारे हजरत थानवी नबुल्लाह उमर कदू बड़े अजीब थे, अल्लाह ताला उनके दराजात को मराती को बुलंद फरमाए, घर में एक फालतू चीज नहीं रखते थे, ऐसे से मुझे उलझन होती है, बस जितनी जरूरत की चीज है उतनी रखो, बाकी जम घटा मत। میں خود اس میں مبتلا ہوں، میرے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے کبھی. اور پھر ہماری بیگم ماشاء اللہ وہ رس کو بھول جاتی ہیں، ہمیں مجھے بھی میں بھول گا، مجھے یہی یاد نہیں ہوتا میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیوں رکھا ہوا ہے، حضرت کا یہ تھا بھائی یہ آپ حضرت ہدیہ لائے ہوں، آپ دیکھیے بھائی یہ آپ میرے لیے جو کچھ لے کر آئے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. یہ تو خانقاہ کی بات بتا رہا ہوں، اور میں خانقاہ کی چیزیں نہیں رکھنا چاہتا. میں نے آپ کا ہدیہ قبول کیا لے لیا، لیکن میں اسے ابھی بیچوں گا. آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں حضرت، مجھے کیا اعتراض ہے، آپ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اچھا بھائی یہ انہوں نے میرے لیے ایک رومال لے کر آئے ہیں، کوئی خریدار ہے اس کا؟ آزاد تو وہاں تو حضرت کے بڑے فدائی، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو لاتا تھا وہی خرید لیتا تھا. تو وہیں بیچ بال چپال من نہیں پالا. گھر میں کسی فالتو چیز کو دیکھتے تو پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئی؟ ہاں یہ فلاں نے بھیجی. اچھا تو اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں. کب پڑی رہن تو نہیں بھائی، پڑی پڑی رہنے کی نہیں، بس اس کو چلتی کرو، بیچ دو اس کو فوراً بیچ کر، اور پیسے آدھے اس بیوی کے ہاتھ میں آدھے اس بیوی کے ہاتھ. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیں یہ فرماتے تھے کہ مجھے ہلکا پھلکا رہنے میں بڑی مسرت محسوس، جب میں مروں تو مجھے یہ تصور نہ ہو کہ فلاں چیز کا کیا ہوگا، وہ یہ کیوں پڑی ہوئی ہے، یہ کیوں رکھی ہوئی ہے، میں اس غم میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ بادشاہ تھے یہ کمی نہیں تھی ان کے پاس. میں نے پہلے بھی سنایا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ جتنے ہدایا میں نے واپس کیے اگر وہ میں لے لیتا تو میری خانقاہ کی تعمیر اگر کوئی سونے کی اینٹوں سے کرنا چاہتا تو ہو جاتا. اور حضرت اندازے سے کبھی بات نہیں کرتے تھے، کیلکولیٹر لے کر حساب لگا کر کرتے تھے. جب کوئی یہ کہتا تھا کہ غالباً اغلباً خیال یہ ہے، گمان یہ ہے، تخمیناً، حضرت فرماتے تھے یہ صاحبات جتنے بھی ہیں میرے یہاں ان کا کوئی کام نہیں. غالباً جو بھی ہیں آپ کے رشتے دار ہوں گی، میرے یہاں ان کا کام نہیں. اغلباً اور غالباً آپ کے ساتھ ہوں، کسی چیز کی تحقیق ہے تو مجھے بتاؤ، نہیں ہے بات نہ کریں آپ. کسی شخص نے، حضرت نے بیمار تھے اس وقت اور مرض الموت میں تھے، تو ایک دن یہ پوچھا کہ مغرب کی نماز میں کتنی دیر ہے؟ اب جو جواب دیا انہوں نے یہ کہا کہ 15 منٹ. اب بات تو ان کی ختم ہو گئی، لیکن ہمارے حضرت کی تو مزاج کی بات ہی الگ ہے. بھائی تم نے یہ بات مکمل کی کہ جی حضرت؟ نہیں، میرے بات یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ وقت آنے میں 15 منٹ ہیں یا وقت جانے میں، اس کی وضاحت کرو پہلے. کہ حضرت وقت آنے میں 15 منٹ، ٹھیک ہے میرے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وقت جانے میں جب بھی سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ کہنا 15 منٹ، 15 منٹ کوئی چیز، بات مکمل کرو. تو یہاں سے اتنی اتنی بالٹی کھال نکالتے تھے، ذرا سی بات کسی نے ایسی کہہ دی بس حضرت فرماتے تھے کہ بات مکمل کرو اور واضح الفاظ میں کرو، من من مت کرو. آواز جو ہے ایسی مت نکالو کہ مجھے کان لگانے کے باوجود بھی نہ سننا پڑے. آواز آ گئے، ارے بھائی ذرا اونچی آواز سے کہہ لو، میں ویسے بھی تھوڑا کم سنتا ہوں لیکن کم سے کم کچھ پلے تو پڑے میرے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ارے بھائی کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ، کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ؟ سے میں عرض کر رہا ہوں ذرا اونچی آواز سے بات کر لیجیے، جاؤ بھائی جاؤ، زیادہ تکلیف مت دو، بس ٹھیک ہے چلے گا. اب کیا ہے، جب کوئی نہیں ایسی بات کرے گا تو کیا ہو؟ اس کا تو جواب یہی ہوگا ہمارے حضرت کے یہاں بہت زیادہ یہ تھا کہ ہر بات کو مکمل کرو، واضح کرو، اور اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، تکمیل ہونی چاہیے. کسی نے کہا جی تعویذ دے دو، اچھا بات ہو گئی؟ کہ ہاں ہو گئی. کیسے ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اچھا اچھا उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओगे कहोगे दवा दे दो तो तुम्हें दवा दे देगा? नहीं तो फिर क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहाँ तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं बताना पड़ेगा, वहाँ बताना पड़ेगा कि पेट के अंदर दवा दर्द है, दवा दे दो। तो वहाँ तो तुम्हें जरूरत नजर आ गई, मुझे आ गए यहाँ तकलीफ देने के लिए, मैं जाते तो ताबीज दे वो किस चीज के काबिल। और फिर लोग फरमाने लगे कि मैंने ये सोचा कि ये मगजमारी इनसे करने के बजाय बेहतर ये है कि बस बिस्मिल्लाह लिखकर सबको दे दिया करूँ, जो भी आया किसी काम में ये लो ताबीज दे दो, ये लो ताबीज। मैंने ताबीज देने शुरू कर दिए। एक तो आप कह रहे थे देखा कितने रोशन जमीर है, बगैर बताए मालूम हो गया किस चीज का ताबीज चाहिए, दे दिया उन्होंने। मैंने कहा जो भी नहीं जीना चाहते। तो हजरत की अजीब अजीब बातें थी, मगर ये है कि उन्होंने जितनी उम्मत की इस्लाह की, जितना काम किया, भाई थोड़ा सा पंखा चलाई दो, मुझे कुछ गर्मी लगनी चाहिए। तो हकीकत ये है कि मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में एक बड़ी अजीब बात बयान फरमाई, इन नफी कल के समावाद नहारात, जिसमें निशानियां अकल वालों के लिए। अब अकल का ये कि साहिब अकल कौन है, अगर ये बात हम पर छोड़ दी जाती तो हम न जाने किसको अकल वाला ठहराते, किसी फलसफी को ठहराते, किसी इंजीनियर को, किसी साइंसदान को, न जाने किस किस को, किसी डॉक्टर को। नहीं, अल्लाह ने कहा कि ये मैं ही बता देता हूँ, और ये उनका बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने खुद ही बताया। कि अकल वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, वो अकल वाले लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं उठते बैठते, वाला जुनूबीन और अपनी करवटों। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह को याद करना, उसका जिक्र करना, ये जो है अकल की बात है, बल अकल की बात नहीं है। जॉब करना आपकी अकल की बात है, जिक्र करना अल्लाह मियां की तरफ से अकल की बात है, और जॉब करते हुए भी अल्लाह को याद कर सकते हो, ये क्या है? तो वहां नहीं कर सकते। नहीं, याद हर जगह हो सकता है, और याद करने के बहुत तरीके बताए। एक आदमी तिजारत करता है, भाई अल्लाह को कैसे याद रखोगे? अल्लाह को ऐसे याद करोगे कि जो तिजारत की बातें हैं उनको जायज और हलाल तरीके से करो, गलत मत करो, पूरा तोल कर दो, पूरा नाप कर दो, हर चीज को जो है कायदे के साथ, तरीके के साथ उसको बेचो हलाल तरीके से, और हलाल तरीके से कमाओ, बस ये है। ये नहीं है कि एक चीज में भाई ये चावल तो बड़े अच्छे हैं, चलो इसके अंदर वो ओरी वाले चावल जो है ना वो तो 6 रुपए किलो के हैं, ये 15 रुपए किलो के हैं, थोड़े से मिला लो, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखेगा? इसमें मिला दी, सारी आपकी कमाई खत्म। अब ये आपकी कमाई हलाल नहीं रही। जितनी चीजें आप इस किस्म की करते हैं, उन सब चीजों से आप अपनी सारी जितनी आमदनी है उसको नापाक बना दिया। हकीकत ये, मैं तो शायद अगर कोई गुजराती बैठे हो तो बुरा मान ले, एक दफा मैंने एक मेहमान साहब थे उनकी दुकान से 14 खरीद रहा था, उन्होंने कसम खाई मेरी तो ये खरीद भी नहीं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये चीज तो मैंने पहले भी खरीदी है, और अभी बराबर की दुकानों से भी पूछ कर आया हूँ, तो इतने दाम थे तो, और ये इससे जायद दाम बताकर भी कसम खा रहे हैं। खैर, मैं तो खामोश होकर चला आया, तो होगी आपकी खरीद होगी, मुझे तो इससे बहस नहीं। लेकिन मैंने दूसरे एक मेहमान थे मेरे पास आते थे बैठते थे, मैंने कहा यार ये तुम लोग कैसे कसम खाते हो? हमारी कसम तो सही होती है। मैंने कहा हाँ कैसे? कहले कि नहीं, हम ऐसा करते हैं ना, माल लाते हैं तो पहले बेटे को भेज देते हैं, फिर वो नफा लेकर अपनी माँ को भेज देता है, फिर माँ नफा लेकर हमें भेज देती है, तो इस तरीके से वो कीमत खरीद जो बात भी बता रहा है वो ठीक बता रहा है, वो तो उसने अपनी बीवी से जितने पर खरीदा है उसका कसम खा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कसमें जो हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देना और ये समझना कि हम शरण ये काम जो है सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मैं आपको आसान तरकीब बताता हूँ, आप अपना सारा माल जो है 11 महीने के बाद बीवी के नाम कर दो, साल गुजरेगा नहीं, ज़कात नहीं आएगी, फिर बीवी 11 महीने से पहले जो है आपको कर ले, तो करते रहो तेरा फिर, इससे आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, शरण आप पर वाजिब नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ताला इस बात को नहीं जानते, उनके इल्म में ये बात नहीं कि तुम क्या चकमा चला रहे हो, तो भाई जब अल्लाह ताला के इल्म में नहीं तो क्या हमारे इल्म में आएगी ये बात, वो तो सब बातें जानते हैं, दिल की बातें जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल अमाल बिन नियत, कि तुम्हारे अमाल जो है वो तुम्हारी नियतों के साथ, इन्नमल अमाल बिन नियत। और फिर आगे कि लोगों ने हिजरत की, पमन हाजर अल्लाह के रसूल, हाजर अल्लाह के रसूल, पमन हाजर दुनिया को अभिमराती जनता हो, तो मालूम ये हुआ कि जिस नियत से वो हिजरत की उसने वो उसको मिल जाए। अब भाई अगर तुमने ये सोचा था कि यहाँ आकर जो है दुनिया मिल जाएगी, तो दुनिया मिल गई तुम्हें, भाई शादी हो जाएगी, शादी हो गई। और अगर अल्लाह और उसके रसूल के लिए की है तो फिर उसकी रजा मिलेगी आपको। तो मालूम ये हुआ कि हर बात के लिए एक नियत जो है इंसान की होती है, उस नियत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा अजर अता फरमाते हैं कि उसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो, लोग ने किसी ने ख्वाब में देखा उन्हें, अलग हाँ भाई अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े मुझे मगफिरत अता फरमाई, बड़े दरजात अता किए, बहुत बड़ी नमत, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है उसको मेरे से ज्यादा दर्जे दिए। आपका पड़ोसी कहा, वो तो सारे दिन दुनिया के काम करता था, कहा सारा दिन करता था, लेकिन बड़ा अजीब आदमी था, वो रात को पसीना पूछता था, घर आता था, अपने बीवी बच्चों को जो कुछ भी होता था वो खाना खिलाया, पैसे वैसे दिए, और ये कहता था कि अल्लाह मियां अगर मैं जुनैद बगदादी की तरह फारिग होता मैं उससे ज्यादा इबादत करता आपकी, मगर आपने मुझे फारिग नहीं बनाया, मैं तो रात दिन अपने बच्चों की और उसकी फिक्र में लगा रहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने महज इतनी उसकी नियत के ऊपर मेरे से ज्यादा उसको मकाम दे दिया, अमल नहीं किया उसने, नियत थी उसकी कि अगर मुझे इतना टाइम मिल जाए तो मैं इतना काम करूँ, किया नहीं एक दिन भी, लेकिन नियत थी। ऐसे हमारे हजरत ये फरमाया करते कि भाई मस्जिद में दाखिल होते हो तो आप मस्जिद में एहतिकाफ की नियत अगर कर ले दाखिल होते हुए, तो भाई नफली एहतिकाफ है तो आपको मुफ्त में सवाब मिल जाएगा। फिर अगर ज़ियारतुल्लाह का अगर ये अल्लाह की ज़ियारत की जगह है तो उसका सवाब आपको अलहदा मिलेगा। अल्लाह ने की मेहमानी की, भाई मेजबान है, जो उनका घर है हम उनके घर में आए, उसकी नियत कर लो, उसका सवाब मिलेगा। ये तो खैर उन्होंने 14-15 नियतें इमाम गजाले ने लिखी है कि भाई एतबा से नफ्स की, अमर बिल मारूफ की, नहीं अनिल मुनकर की, और जिक्र अल्लाह की, ये सारी जो है नियतें करते रहो आपको सवाब मिलता है। लेकिन ये भी है कि अगर आप ऐसी नमाज में शरीक हो गए, ईशा की नमाज में गए और जमात खड़ी थी, अब आप दाखिल हुए इमाम के साथ, आपने शिरकत की, ना आपको सुन्नतें पढ़ने का वक्त मिला, ना तहज्जुदुल मस्जिद का, ना तहज्जुदुल वुजू का, किसी चीज का भी वक्त नहीं मिला, लेकिन आपने उसी फर्ज में नियत कर ली, सवाब मिल गया आपको। तो खाली नियत करने से बहुत से काम जो हैं अल्लाह तबारक व तआला मुफ्त में आपको अता कर देते, लेकिन हम नियत भी अपने दुरुस्त नहीं रखते, हर जगह डंडी मारते हैं, हर काम के अंदर उल्टा सीधा करते हैं। और हकीकत यह है कि ये नियतबाजी जो है इसका सबसे ज्यादा महल जो है मर्दों में तो कम औरतों में ज्यादा, औरतें जो हैं बगैर नियत के एक दूसरे की बातें भी करती हैं, एक दूसरे की गिबत भी करती हैं, अरे बहन वो तो ऐसी है, देखा है उसे बड़ी नकचिड़ी है, जो अरे भाई तुम्हारा क्या ले रही है, नकचिड़ी हुआ करे, तुम्हारा तो कुछ नहीं छीना उन्होंने, लेकिन खाम खा किसी की गिबत करना, किसी को बुरा कहना, किसी को यूं कहना नहीं होना चाहिए, और मर्दों को भी नहीं, मगर मर्द इसमें कम मुबतला है, औरतें ज्यादा मुबतला, उनके पास और कोई टॉपिक होता नहीं, जहाँ चार बैठेंगी بس یہی قصے شروع ہو جائیں گے، فلانی ویسی ہے، یہ کپڑا کہاں سے لیا، یہ زیور کہاں سے لیا، یہ بات کہاں سے ہوئی، وہ فلانی کہاں سے ہوئی، ہاں وہ تو کڑے پہن کر آئی تھی، ہاتھ یوں یوں مٹکا رہی تھی دکھانے کے لیے. ارے بھائی اس کے کڑے تھے تو میں کیا بات. لیکن یہ کہ بس ایک عادت ہے نا، اور اسی سے ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہی ہے کہ جو غیبت کرے کسی کی، تو غیبت کا یہ مسئلہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ بات جو ہے اس میں ہوتی نہیں، وہ تو اس کے اندر موجود ہے. ایک آدمی اگر لنگڑا ہے، آپ اسے لنگڑا کہیں تو اس کو برا لگے گا، آپ اس کے منہ پر اسے نہیں کہتے، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو آپ اسے لنگڑا کہتے، یہ غیبت ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولنا وہ تو اتہام ہے، اور بہتان کسی پر لگانا جو ہے اس میں تو حد جاری ہوتی ہے. یہاں غیبت پر حد نہیں جاری ہوتی، یہ آپ حقیقت کہتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں منہ چڑھے ہوئے، ارے ہم اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتے ہیں. ارے بھائی کہہ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو برا لگے گا یا نہیں؟ ہاں برا تو لگے، تو بھائی یہی تو اسی کا نام تو غیبت ہے، اور کیا ہے. تو الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو اتنا شدت سے بیان کیا گیا اس سے، اور میں نے کہا زنا کو تو سب گناہ سمجھتے ہیں، اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اسے تو زبان کا چٹکارا سمجھتے ہیں کہ بس اپنا مزہ لیتے رہو اور دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہو. اسی وجہ سے اس کا زیادہ گناہ ہے اور اس کو شدت سے بیان کیا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ بجائے اس کے، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی جب آپس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کرو اور پھر جب کھڑے ہو تو استغفار کر لیا. اس لیے کہ نہ جانے ہم نے کیا الٹی سیدھی بات کی ہوگی، تو جو کچھ ہے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ غیبت کا گناہ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حقوق العباد میں سے حقوق العبد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، اگر اس کے علم میں آپ کی بات نہیں آئی، تب تو یہ حقوق اللہ میں، آپ اللہ سے معافی مانگو، معاف ہو جائے گا. اور اگر اس کے علم میں بھی آ گئی تو یہ پھر حقوق اللہ بھی ہو گیا، اب اس سے بھی جا کر معافی مانگو کہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ معافی فرما دیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کسی سے آپ جا کر معافی مانگے، یہ بڑا مشکل ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی سے انعد ہو جائے، دشمنی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، تو تین دن تک کی اجازت ہے. تین دن تک آپ جو ہے بات چیت اگر نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تین دن کے بعد اگر آپ نے بات نہیں کی اور صلح نہیں کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے منہ سے نہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم برسوں دشمنیاں رکھتے ہیں، برسوں بات نہیں کرتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، بڑے اکڑ دکھاتے ہیں، اجی میں نے تو دو سال سے بات نہیں کی ان سے، جی بہت بڑا کمال کیا آپ نے. اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں بہت عبادت کرے اور رات دن ان عبادات میں مصروف رہے، اس کے اعمال جو ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ کسی مسلمان سے اس کی کوئی دشمنی نہ ہو، عناد نہ ہو، اس سے اپنا معاملہ صاف کر لو، آپ کے سارے عمل قبول نہیں کرے. میرے ایک پڑوسی تھے، ان سے میرا جھگڑا ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ویسے بھی رمضان المبارک میں لوگوں کے دماغ میں تیزی آ جاتی ہے، کچھ خامخواہ لڑتے ہیں، ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا اور پھر لڑنا. اور ہمارے، میں تو خیر بنوں میں رہتا تھا، تو وہ تو پٹھان جو ہے نا ذرا سی بات پھر گولی مار دیتے تھے. رمضان المبارک میں جتنے قتل ہوتے تھے بھیج دیا. کیا ہوا، کوئی ذرا سی بات تھی اس کے اوپر پٹھان صاحب کا دماغ گھوما، گولی مار دی، چلو اللہ اللہ خیر چلو. تو میں ایک دکاندار کے پاس گیا، وہ بےچارا سو رہا تھا، روزے میں نیند تو آتی ہے. میں نے کہا خان صاحب خان صاحب, خان صاحب نہیں ہوں, میں نے کہا خان صاحب سیدھا مڑا, کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ دال پوچھنا تھا کہ یہ دال کیا بھاؤ ہے. بس گریم اس نے کہا بھاگ گئے اسے مسر خدے دی عمر خود, میرا سر دکھتا ہے جاؤ یہاں سے دفع ہو جائے. دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں, لیکن رمضان کی وجہ سے اس نے مجھے چلتا کر دیا تو بھاگ جاؤ یہاں سے. بہت اچھا بھائی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے روزہ رکھنا ایسے عبادت کرنا کیا فائدہ بھائی. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ صاحب جو تھے انہوں نے میرے سے بات چیت نہیں کی. اب میں نے بہت سوچا کہ اللہ میاں ایک تو میں کرتا ہی کیا ہوں, اب یہ کچھ تھوڑا بہت میں نے کام کیا رمضان میں یہ بھی نہیں قبول معلق, تو اس بیچارے سے مجھے صلح کرنی چاہیے. اور پھر ایک یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کے ساتھ معاملات ہوئے, میں آپ کو اس میں سے ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر تہمت لگائی گئی. اس تہمت کا جو چرچا چلا تو اس میں تین آدمی شریک تھے, دو عورتیں ایک مرد, اور ایک مرد جو تھے وہ حضرت مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے, چچا زاد بھائی تھے, اور اتنے غریب تھے کہ ہر مہینے ان کی مدد کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب منافقین کو تو چھوڑ دیا گیا, لیکن جو مسلمان تھے صحیح صحابی تھے ان پر حد جاری ہوئی کہ تم کیوں اس میں شریک ہوئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائے کہ آئندہ میں مسلطہ کی مدد نہیں کروں. بات ختم ہو گئی. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات تھی کہ آیت نازل ہوگی. سارا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک جو رکوع ہے سورہ نور کا پہلا کے بعد دوسرا, وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے رکوع سے ختم تک وہ بات چلتی رہتی ہے. تو یہاں پر وہ تیسرا رکوع بھی ختم ہو گیا, بلکہ چوتھے رکوع کا بھی کچھ حصہ ہے اس میں. تو آیت نازل ہوتی ہے بلا آیات علی اولی الفضل منکم وسعتی ہیں یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفو ولیصفحوا. اب یہ کہ جو دولت مند ہیں صاحب وسعت ہیں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مدد کرتے ہیں, اپنے رشتے داروں کی, کسی مہاجر کی, کسی ضرورت مند کی, تو وہ اس کو دینا بند کر, اس کی امداد بند کر دیں, جاؤ میں تو نہیں دیتا. تو اللہ تحدون یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور ساتھ میں یہ کہا کہ فلیعفو ولیصفحوا, کہ انہیں معاف کرو اور ان سے صلح کرو. صلح کون کرے؟ ابوبکر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس کو معاف کرو اور اسے جا کر صلح کرو. مسلطہ کو نہیں کہا کہ تم جا کر معافی مانگو, تم نے غلطی کی ہے, تم نے زیادتی کی ہے. نہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی, اب ہمارے یہاں آئیے ہوتا ہے, حجی میں نے بڑا احسان کیا, مگر جس کے ساتھ اتحائی کرتا ہوں, جس کے ساتھ نیکی, وہی میری ساتھ برائی کرتا, اب کیا کروں حضرت؟ میں کہتا ہوں یہی تو نیکی کی قبولیت کی علامت ہے, اگر وہ تمہاری ساتھ اچھائی کرے تو ساری دنیا اچھائی کرنا شروع کر دے گی کہ بھائی میں اچھائی کرتا ہوں میری ساتھ بھی اچھائی ہوتی. نہیں, جس کی ساتھ اچھائی کرو گے وہ برائی کرے گا تمہارے ساتھ. اور تم اس بات کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ میں یہ نیکی اس نیت سے نہیں کر رہا کہ مجھے اس سے کوئی نفع لینا, بلکہ یہ میری برائی کرے, میری جڑ کاٹے گا. آپ اپنی نیکی کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ کیا کرے گا, اس کی انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ بدلہ یہی لینا چاہتے ہیں یا آخرت میں لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ دیکھو اس کو معاف بھی کرو اور اس سے صلح بھی کرو. فَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تین مرتبہ فرمایا کہ انا احب ان اغفر، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت، خود غیر مستطاع کے پاس. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کام جو ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے دیکھے ہیں اس کی ذات کتنی بھلائی کی تھی، اس کا مغفرت نے میرے ساتھ یہ کیا. ارے یہ تو سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو کہ آپ کی وہ بھلائی قبول ہے، لیکن آپ اس سے کیوں بدلہ مانگ رہے ہیں؟ آپ اس نیت سے اس کی ذات کر رہے تھے؟ نہیں، یہ نیت کسی کے ساتھ اگر کرو گے تو پھر آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں، سودا بازی کر رہے ہیں. آپ کو سودا چاہیے، اس سے کچھ آپ کو توقعات ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو، لیکن جب یہ نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو بھائی اللہ کی رضا کو سامنے رکھو. اگر یہ نیت کوئی کر لے اور یہ بات سمجھ لے، میں کہتا ہوں کسی سے کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کسی کا کسی سے جھگڑا نہیں ہو. اگر یہ وہ سوچ لے کہ بھائی میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، میری بلا سے یہ میرے ساتھ کچھ بھی کرے، بس بات ختم ہوگی. ہمیں سب سے بڑی شکایت یہ کہ صاحب دیکھیں کتنا ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا، کتنا اب دیکھو منحوس کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. کیوں یہ بات؟ اس کا مطلب یہ بدلہ چاہتے تھے تم یہاں اسے یہ چاہتے تھے؟ بلکہ یہ کہ جو کسی کو خیرات دے اور وہ اس کی تعریف نہ کرے تو یہ سمجھو کہ آپ کی خیرات قبول ہوگی. کیوں اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اچھا کہے، تمہارا ڈنڈورا پیٹے کے صاحب سبحان اللہ پڑھنا چلتے میرے ساتھ یہ کیا، دیکھیے کتنا بڑا عجیب آدمی ہے. نہیں، یہ سب باتیں ضروری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ بات ہے تو ہم اپنی نیتوں کو کیوں نہیں درست کرتے، ہم اپنے اعمال کو کیوں نہیں درست کرتے. یہ جو آیت ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ کرتے ہیں جو عقل والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے اس کے علاوہ ہیں ان کے پاس عقل نہیں. عقل کا منشا یہ ہے کہ وہ اس بات کو اختیار کر لے جو ہمیشہ اس کے کام ہے، وقتی طور پر نہیں. یہ مال دولت تو وقتی طور پر کام آتے ہیں، یہ آخرت میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاں مال سے یہاں اگر آخرت آپ نے کمائی ہے، کچھ آخرت کے کام کر لیے ہیں تو وہ سرمایہ داری ہے، وہ تو ساری عمر آپ کے کام آئے گا مرنے کے بعد. کسی نے مسجد میں لگایا، کسی نے جناب علی کوئی اور رفاع عام کا کام کیا، مدرسوں میں لگایا، کہیں لگایا. یہ جو نیکی کے کام صدقہ جاریہ ہیں، اگر یہ کسی نے کیے. ہمارے ایک سندھ میں ایک مسجد ہے، وہ ایک زمیندار نے بنانی شروع کی، مسجد بڑی خوبصورت بنائی اس نے. اب شاید وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی تم بھی یہ بڑا اچھا کام کیا، اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوتی ہے تم جو ہے مرو گے نہیں. بندے نے مکمل ہی نہیں ہونے دی. میں اس کو، اس نے کہا بھائی یہ تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اب کبھی کچھ اس نے کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، نہیں دیکھا اسے دیکھنے کے لیے، تو کام جاری تھا. میں نے کہا مسجد تو وہ اس سے ملنے گئے، بھائی ہم نے کہا بڑا نیک آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اسے وڈیرا ہے. اس نے کہا جی بس مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور میں تو اس کو مکمل ہونے نہیں دوں گا، میں تو کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا اس میں. ٹھیک ہے بھائی کرتے رہو. تو دیکھیے اس نے ایک نیک نیت سے کام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہو گیا اور زندگی کی ایک برکت بھی اسے مل گئی. میرے اس کے ملاقات تک تو وہ زندہ تھا، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، کیا 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 نہیں کیا، کیونکہ یہ میں نے سنا تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا اور اب بیماری کے اندر شاید اس کا کام کسی دن رک گیا، تو بس رک گیا تو گیا. وہ تو کام جب تک خود کو ہے اس کے اندر اس وقت تک ہی تو ہے، جس دن کام بند ہوا تو چلا جائے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے اصل موت تو لکھی ہے، وہ کوئی ساری عمر کے لیے پتلا تھوڑے نہیں کھا کر آئے، تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہو جائے گی. کیونکہ بعض دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی कि अगर वो कोई रोजाना पढ़ ले तो उसे कोई हादसा नहीं पेश आएगा, कोई उसकी मौत वाकई नहीं होगी, कोई और चीज ऐसी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शय्उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाअ वहुव समीउल अलीम, तीन दफा पढ़ लो। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित तामाति मिन शर्रि मा खलक़, तीन दफा पढ़ लो। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, तो वो तो कभी मरेगा ही नहीं, उसकी तो हिफाजत होती रहेगी। आपने फरमाया जिस दिन मौत आएगी उस दिन ये पढ़ना ही भूल जाएगा। तो मालूम हुआ कि आखिर एक ना एक दिन तो होना तो है, तो जिस दिन मौत आएगी उस दिन उसे याद ही नहीं होगा कि ये पढ़ लो। तो बहरहाल, लेकिन जब तक होश है तो अपने आप को हिफाजत में रखने के लिए अगर कोई पढ़े इस नियत से तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, महफूज रहता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, बहरहाल मैं तो ये बता रहा था कि इस जिक्र के दो हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बयान फरमाए। यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और इसका दूसरा हिस्सा है वो यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और ये बात सोचते हैं कि अल्लाह मैंने इस कायनात में क्या कुछ पैदा किया, कैसी कैसी चीजें पैदा की, कैसी कैसी नेमतें हैं, क्या क्या चीज है। अब तो ये है कि हमारे कदम कदम पर नेमतें हैं, पुराने जमाने में कहाँ ये सहूलतें थी, कहाँ ये लग्जरी थी, कहाँ ये पंखे थे, कहाँ ये इमारतें थी, कुछ भी नहीं था। वो तो उस वक्त शुक्र अदा करते थे, अब हम लोगों को तो अगर दिन रात शुक्र अदा करें तो किसी नेमत का भी नहीं कर सकते। हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, लेकिन किसी चीज पर हम शुक्र नहीं अदा। तो जहाज पर सवार हो, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह मियां, आपने सारी दुनिया की मुसाफत जो है आपने करोड़ों लाखों हजारों मील को यूं समेट कर रख दिया। इंसान ऐसे पहुंच जाता है, वो जब मुझे वो दिखाते हैं जहाज वाले इतने हजार मील अभी सफर है, उसमें से माइनस करते रहते हैं वो सामने, और इतने हजार फुट की बुलंदी पर हम चल रहे हैं। तो ये आपका करम है, आपका एहसान है कि इंसान को इतनी बुलंदी पर आपने उड़ना सिखा दिया, उड़ता बजा रहा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो उसके कि भाई देखो हम किस काबिल हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें सारे ये अटलांटा के ऊपर उबूर करते हुए चले आ रहे हैं समंदर के ऊपर से, अल्लाह ताला ने मुसफर किया हुआ हर चीज को, तमाम नेमतें ऐसी हैं। आप ये अंदर, मैंने एक दफा ये कहा भाई मुझे तो जहाज पर चढ़ते हुए बहुत डर लगता है, उस वक्त तक मैंने कभी जहाज का ही सफर नहीं किया था। एक दोस्त से मैं कह रहा था, उसने कहा था मैं आज को आपको आज ही सफर कराऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं चढ़ता, वैसे भी मैं दिल का मरीज हूँ। उसने कहा नहीं हजरत, आज मैं आपको लाहौर से इस्लामाबाद ले जाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम साथ हो गए क्या? हाँ मैं साथ हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो चलते। तो वो जनाब अली मेरे साथ, उन्होंने टिकट लिया, और टिकट लेने से पहले उनसे पूछा कि भाई कौन सा जहाज जा रहा है, बोइंग जा रहा है या कौन? उन्होंने कहा जी बोइंग जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो बोइंग में मुझे चले गए उसके अंदर। अब जनाब मेरे हाथ पैर कांप रहे। मुझे उसने कहा कि आपको मैं एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ, आप पहले वो सुन लीजिए जी। फरमाइए कि जहाज टकराते हुए आपने कभी देखा, कभी एक दूसरे से टक्कर मारी है, किसी और चीज को टक्कर मार दिए? नहीं भाई। तो लेकिन सबसे सेफेस्ट जो अगर सफर है तो जहाज का, रेलें भी टकरा जाती हैं, कारें भी टकरा जाती हैं, दुनिया की सफाई भाई ये तो कभी टकराती नहीं है। कभी बच्चों में एक आज होता कि फलाना उसको हादसा पेश आ गया, वो भी हजारों फ्लाइंग और वो उसकी कंपनियां हैं, किसी के एक जहाज को पेश आ गई कोई बात। लेकिन ये सब अल्लाह ने नेमत के तौर पर हमें मुसख़र कर दिया कि ये चीजें सारे, इसलिए कि अवलम यरौ इल्लत्तैर मुसख़रातिन फी जम्मिस समा मा युन्फिकून इल्ला। हम तो ये समझते हैं कि ये परिंदे जो हैं ये पर के बल जो हैं उड़ते हैं हवा में, इस वजह से अल्लाह मियां कहते हैं कि देखते नहीं हो परिंदों को कि हमने इन्हें इस हवा के बीच में किस तरीके से मुसख़र कर रखा है, कैसे ये हवा में उड़ते रहते हैं, कैसे जनाब अली यहाँ से वहां तक। ये सारी परिंदों की कोई कमाल की बात नहीं है, تو ہم نے ان کو مسافر کیا ہوا ہے. مَن یُمْسِکُونَ اللہ سوائے خدا کے کس نے ان کو ہوا کے اندر قائم کیا ہوا ہے؟ ہم نے قائم کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں ہوائی جہازوں کے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے. اور جب بھی سما کے اندر ہی یہ چل رہے ہیں, تو یہ آیت جو ہے یہ ان جہازوں کے اوپر بالکل اطلاق اس کا ہوتا ہے کہ یہ سارے پرندے اللہ تعالیٰ نے ہوا میں قائم کر دیے. اتنی بڑی نعمت, تو ایک ایک نعمت کو سوچو, ایک ایک بات کو سوچو, کس کس کا شکر ادا کرو گے. تو یہ سوچنا جو ہے ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دو باتیں تصوف میں سکھائی گئی, کہ پہلے تو بھائی ذکر کرنا سیکھو کہ کیسے ہوتا ہے, اور اس ذکر کے کیا کیا طریقے ہیں, کس کس طریقے سے کر سکتے ہو, 24 گھنٹے کیسے ذکر ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے, یہ ساری باتیں. ایک بہت سے ایسی ہیں دعائیں کہ اس کے اندر بہت اجر ملتا ہے. تو ایک دعا ایسی ہے کہ اس کو اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صبح اگر آپ پڑھ لیں تو شام تک, اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک. تو ایک صاحب, ہم ایک جماعت میں تبلیغ والوں کے جا رہے تھے, صبح ہوئی, فجر ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تلاوت وغیرہ کی, اور پھر ابھی یہ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی اگر تھوڑا سا وقت ہو جائے تو اشراق بھی پڑھ لیں. تو وہ ایک صاحب نے بیچ میں دیکھا, ارے یار ان کو تو کام پر لگاؤ فرشتوں کو. تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے فرشتوں کو کام پر لگاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک دعا ہے, اس کو پڑھ لو تو 70,000 فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے, ان کو تو ڈیوٹی دو. تو سب نے کہا صاحب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب 3 دفعہ تو آپ اعوذ پڑھیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, 3 دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اور اس کے بعد 1 دفعہ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. 70,000 کو ڈیوٹی پہ لگا دیا آپ نے, آپ کا کام ختم, اب ان کا کام شروع. تو ہمارے لیے تو ایسے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتائے میں, ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ عہد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تمہیں اتنا ثواب اس سے زائد ملے گا, یہ کرو تو یوں ملے گا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں, ہم معلوم نہیں کرنا چاہتے. میں نے تو ایک ابھی ایک کتاب مرتب کی ہے, اس میں کچھ عملیات اور کچھ یہ دعائیں ایک جگہ کی ہیں کہ بھائی ادھر ادھر مت عاملوں کاملوں کے پیچھے پڑو, جو کچھ تم آئے تو اس اللہ اور اس کے رسول کے نام سے قرآن پاک سے اپنا تدارک کر لو, اپنے وہم کو دور کر دو. آج کل تو زیادہ وہم ہی ہے کہ جی ہاں وہ ایک پتھر مل گیا ہے, اس کے اوپر یہ نقشہ بنا ہوا ہے, بھائی خام کا خیالی تصویر بنا لو تم, اس کا کوئی علاج نہیں. جی وہ تو اس میں جادو ہوتا ہے. لو جی جادو کے لیے تو 24 گھنٹے ہر گھر میں جادو موجود ہے, کسی کا کاروبار نہیں ہو رہا, کسی کا دل بند ہے, کسی کی صحت نہیں ہو رہی, اجی سارے بچے بیمار پڑے ہیں, سب کی صحت خراب ہے. اب یہ تو کسی نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا, تو اللہ میاں کی طرف سے تو نہ بیماری آتی ہے نہ کچھ آتی ہے, تو جادو ہی سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے ہم خدائی جادو بھی مان لیں کہ بھائی یہ جادو کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے. ارے نہیں, اس سب میں مت پڑو, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا یقین کامل بناؤ, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہے تو بھائی اس کے اوتار ہے تو کرو, حدیث میں آتا ہے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ خامخا لوگوں کے پاس جاتے ہو, پھر کالے مرغے کو لے جاتے ہو, پھر یہ لے جاتے ہو, کالا بکرا لے جاتے ہو, اور مشک اور زعفران لے جاتے ہو, وہ تو ویسے ہی کھال کھینچنا شروع کر دی وہاں سے. کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اس قسم کی چیزوں میں کہیں حدیث میں قرآن میں کہیں یہ باتیں اگر ہوں؟ دیکھو ایک بات سیدھی سی ہے, جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بلائیں اس سے دفع کرتا ہے. یہ نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور پہلے اب یہاں تو یہ بھی مصیبت ہے کہ صاحب صدقہ کسے دیں, بھائی ادارے تو موجود ہیں وہاں تو صدقے کا مصرف ہے, وہاں جا کے دے دو اگر آپ کے پاس نہیں ہے. میں تو اب یہی کرتا ہوں کہ وہاں جاتا ہوں کراچی میں یا حیدرآباد میں تو کسی ادارے والے کو بلاتا ہوں کہ بھائی یہ لو, یہ ایک بکرا ہے اس کو ذبح کر کے وہاں کھلا دینا بچوں کو. اچھا جی ٹھیک لے جاتے ہیں. اور اب تو میں یہ بھی نہیں کرتا, میں پیسے دے دیتا ہوں کہ بھائی اتنے پیسے پر ایک اب انہوں نے اعلان لگایا ہوا ہے کہ بکرا اتنے کا بکری اتنے کی, اور پھر اس میں ایک صدقے کی ہے ایک عقیقے کی. میں نے کہا بھائی یہ کیا بکرا بکری یہاں کیوں کہتا ہے, یہ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں ہم نے اس وجہ سے لکھا. تو بہرحال میں کہتا ہوں یہ بکرے کے پیسے لو تو جان چھوڑ گئے. آپ اگر وہ نہ بھی کریں تب بھی آپ کی بلا دفع ہو گئی, آپ کو اجر مل گیا, وہ جانے اس کا خدا جانے. آپ اس غم میں نہ پڑے, عمل تو نہیں کرتے ہیں ایسا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کر دے تو کر دے, تو اس کا عمل ہے آپ کا تو نہیں ہے. تو آپ اپنے عمل سے ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری بلائیں دور فرما دے, آپ کی صحت کو درست فرما دے, آپ کے بچوں کو صحت عطا فرما دے. تو ایسے کام کرو جو اللہ نے بتائے, بجائے اس کے کہ عامل کامل کے پیچھے پڑو. عامل کامل کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ آپ کو پریشان کرے گا اور ادھر ادھر کی ہانکے گا. ہاں وہ تو وہ ہاں وہ تو تمہارے اپنے تو ہیں. اب پہلے اس نے ایک چھکا مارا, انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک لگ گیا, پھر وہ ادھر ادھر دیکھا, ہاں وہ اب اس کی نگاہ دیکھ رہا ہے, ہاں وہ ہاں وہ ادھر ہی تو رہتے ہیں. اب اس نے دیکھا کہ ادھر اس نے کچھ غور سے دیکھا ہے, وہ ادھر ہی رہتے ہاں ادھر ہی تو رہتے ہیں. بس ہو گیا اس کا کام. تو یہ دو چار اس کے چکے لگے آپ پھنس گئے. بھائی یہ کام نہیں, اس کو چھوڑ دو, عاملوں کاملوں کے پاس مت جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو اور اس کو یاد کرو. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ کل میں بیان نہیں کروں گا, کچھ ذکر کے بارے میں تعلیم دوں گا اور ذکر کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا. جن صاحب کو وہ سیکھنا ہو اور اس میں شریک ہونا ہو تو وہ تشریف لائیں. اگر یہ آپ خیال کر کے آئیں گے بھائی کل بیان ہوگا, بیان بس اتنا ہی ہوگا کہ کچھ ذکر کی باتیں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کیا ذکر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, اس ساری تعلیم کو میں آپ کو بتاؤں گا جو مجھے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہوا ہے بھائی آپ ہی لوگوں کے لیے ہے, اور اسی کا میں اجر مانگتا ہوں اللہ سے. تو میں آپ کو وہ ذکر کرنا بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا محبا مردودا وتجارة لنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے, اے اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں عطا فرما دیجیے, اللہ اپنے ذاکرین شاکرین شاملین بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے, اللہ اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما لیجیے, اللہ ہمیں ہردم کا دھیان اپنا عطا فرما لیجیے, اللہ ہمیں مقام احسان عطا فرما لیجیے, اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, اللہ جو بیمار ہے ہمارے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما, جو یہاں پر اب پریشان ہیں اللیگل ہونے کی وجہ سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے لیے اللہ غیب سے سامان پیدا فرما دیجیے, راستے پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو اسلام کی آفت ایمان کے ساتھ رکھ, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على